آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہو، غربت اور تنہائی سے محفوظ رہے اور دنیا کی لذتیں حاصل کرتا رہے۔ ان تمام خواہشات کے حصول کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے اور حلال و حرام کا خیال رکھے بغیر مال و دولت کے حصول میں مشغول ہو جاتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ بے نیازی کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقی غربت کسے کہتے ہیں، تنہائی کیا ہوتی ہے، اور زندگی کی بہترین لذتیں کس طرح حاصل ہو سکتی ہیں۔ ان کے بارے میں نواسۂ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، عقل سے بڑھ کر کوئی بے نیازی نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، خود پسندی سے زیادہ کوئی تنہائی نہیں، اور خوش اخلاقی سے بالا تر کوئی لذت نہیں۔ اور سامعین، اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ لوگ بہت اچھی طرح پیش آئیں، لیکن ان کا رویہ دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں بھی نواسۂ رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جس طرح چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ پیش آئیں۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ تحریم کی نویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔
پیغمبر، آپ کفر اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی بدترین انجام ہے۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں کافروں کی ذلت و رسوائی اور قیامت کے دن اہل ایمان کی عزت اور سربلندی کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، کفار اور منافقین سے جنگ کیجئے اور اگر ضروری ہو تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، کیونکہ کفر اور نفاق کا انجام بہرحال جہنم ہے۔ چنانچہ بعض بزرگ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جہاد کے معنی کفار اور منافقین کے ساتھ فوجی جنگ کے نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی منافقین سے جنگ نہیں کی، بلکہ یہاں جہاد سے مراد فکری جہاد ہے۔ جیسا کہ سورہ فرقان کی 52 آیت میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، پس آپ کافروں کے کہنے میں نہ آئیں اور ان سے آخر دم تک جہاد کرتے رہیں۔ اس آیت میں پروردگار عالم اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ کفار و منافقین کے ساتھ فکری جہاد کریں اور انہیں منطق اور واضح دلائل کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دے، اور اگر وہ آپ سے مقابلے کے لیے اٹھے تو سختی کا مظاہرہ کریں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی حقیقت دل سے یقین کرنا ہے۔ منافق ظاہری طور پر مسلمان ہے لیکن باطن میں کافر ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے ایمان نہیں رکھتا۔ نرمی اور تشدد اپنی جگہ اور حالات کے مطابق ضروری ہے، البتہ مہربانی ہمیشہ سختی اور تشدد پر سبقت رکھتی ہے۔ دشمنوں کے خلاف جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، اور فکری جہاد کفار اور منافقوں کے خلاف فوجی اور مسلحانہ جہاد سے زیادہ اہم ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 10 آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔
خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوج نوح اور زوج لوط کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔
سامعین، اس سورے کی ابتدائی آیتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج کے بارے میں تھی، جنہوں نے پیغمبر اسلام کے راز کو دوسروں سے بیان کیا اور آ حضرت کی پریشانی و اذیت کا باعث بنی۔ اب اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، گزشتہ انبیاء کے زمانے میں بھی ایسی بیویاں موجود تھیں، وہ عورتیں جو نوح اور لوط جیسے انبیاء کے گھروں میں رہتی تھیں لیکن اپنے دشمنوں سے تعاون کرتی تھیں اور لوگوں کو ان دو الہی انبیاء کی باتوں کو ماننے سے روکتی تھیں۔ یہ بات بھی واضح و روشن ہے کہ نظام الہی میں انبیاء علیہ السلام کا تقرر یا وابستگی عذاب سے آزاد ہونے کا استحقاق نہیں ہو سکتا، اور ہر شخص سے اس کے طرز عمل اور گفتگو کی بنیاد پر سوال کیا جائے گا اور اسی کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اگرچہ یہ دونوں عورتیں نوح اور لوط کی بیویاں خدا کے نبیوں کی بیویاں تھیں، مگر قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گی۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کی بیوی یا اولاد ہونا انسان کی نجات کا باعث نہیں بن سکتا۔ در حقیقت ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت یا بدبختی اس کی اپنی پسند سے مشروط ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے کون سا راستہ منتخب کیا ہے اور کون سے اعمال بجا لائے ہیں۔ انسان چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں صاحب اختیار و ارادہ ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ لہذا نبی کی بیوی بھی اگرچہ سببی اعتبار سے ان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ آپ کی راہ و روش سے ہٹ کر راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ پاکیزہ اور صالح لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کفر و بے دینی انبیاء کے گھر میں بھی داخل ہو سکتی ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 11 آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے.
سامعین, نوح اور لوط کی بیویوں کے مقابلے میں جنہیں کافر عورتوں کی دو نمایاں مثالوں کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا, یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت میں دو عورتوں کو کامل الایمان خواتین کے عنوان سے متعارف کرایا گیا ہے, ایک فرعون کی بیوی اور دوسری حضرت مریم بنت عمران. فرعون کی بیوی کے جس کا نام آسیہ ہے فرعون کے محل میں رہتی تھی اور ہر طرح کی عیش و عشرت ان کے اختیار میں تھی, لیکن جب انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا علم ہوا تو وہ ان پر ایمان لے آئی اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود استقامت کا مظاہرہ کیا, یہاں تک کہ فرعون کے کارندوں کے ہاتھوں سخت ظلم و اذیت کے عالم میں شہید کر دی گئی. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے جنہوں نے اپنی پوری زندگی بیت المقدس کی خدمت اور خداوند عالم کی عبادت میں مشغول رہی اور خداوند عالم کے لطف و کرم سے سرشار ہوئیں اور خداوند عالم نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا. اگرچہ ان دونوں عورتوں کے حالات بہت زیادہ مختلف تھے, لیکن چونکہ دونوں خداوند عالم کی فرما بردار تھیں اور اس کے حکم کے تابع تھیں, اس لیے انہیں پوری تاریخ میں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے نمونے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے, تاکہ مومنین جان لے کے ہمیشہ اور ہر حالات میں حق اور حقانیت کی پیروی کریں اور خداوند عالم کے فرمان کی اطاعت کریں.
سامعین, اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء الہی کے علاوہ عام افراد بھی خداوند عالم کے بندوں کے لیے نمونے عمل بن سکتے ہیں, یہاں تک کہ عورتیں بھی مردوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہیں, جیسا کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے. گھر اور خاندانی ماحول یا معاشرے میں غلط عقائد و روایات کا وجود کفر و بے دینی کا بہانہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ فرعون کی بیوی فرعون کے محل میں رہتی تھی, لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی, لہٰذا اس مرحلے میں انسان کی مرضی اور ثواب دید ہی کو معیار قرار دیا گیا ہے, نہ کہ کسی دوسری چیز کو. جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہوتا ہے, وہ بہشتی گھر کو فرعون کے محل اور اس کی مادی ظواہر پر ترجیح دیتا ہے, اور دنیا کی رونقیں اس کی آنکھوں کو چکا چوند نہیں کرتی ہیں. عورت دینی معاملات میں مرد کی طرح سے آزاد ہے, اور اگر اس کا شوہر دین کے مسائل و احکامات کے خلاف حکم دے تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے.
سامعین, آئیے اب سورہ تحریم کی 12ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں. ارشاد احدیت ہوتا ہے,
ومریم ابنت عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین. صدق اللہ العلی العظیم.
اور مریم بنت عمران کی مثال, جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی, اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی, اور وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھی.
سامعین, یہ آیت کریمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی خصوصیتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جن میں سے ہر ایک تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ بن سکتی ہیں. سب سے پہلی خصوصیت عفت و پاک دامنی ہے, جو تمام انسانوں بالخصوص خواتین کے لیے ایک اعلیٰ قدر و منزلت رکھتی ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ایک اور خصوصیت خداوند عالم پر ایمان اور آسمانی کتابوں کی تصدیق تھی, جو خدا کے حکم کی تعمیل, عبادت اور خدا کی خدمت پر عمل پیرا تھی. ان خصوصیات کی بنا پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور اپنی دعوت کے لیے بھیجنا چاہا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ان کی والدہ کے طور پر منتخب کیا, کیونکہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کی سب سے پاکیزہ اور وفادار خاتون حضرت مریم سلام اللہ علیہا تھیں. حضرت مریم عورتوں کے درمیان وہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے, قرآن کریم میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا نام 30 مرتبہ سے زیادہ ذکر ہوا ہے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عفت و پاک دامنی اور اپنے دامن کو ہر طرح کی جنسی آلودگی سے بچانا وہ اقدار ہے جن کی تمام الہی مذاہب میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پاکیزگی اور عفت انسانی صلاحیت کے مطابق الہی فضل و کرم حاصل کرنے کی راہیں فراہم کرتی ہیں۔ ماں کی پاکیزگی کا بچے کی روح اور جان پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور پاکیزہ اور دیانتدار بچے پاکیزہ ماؤں کی گود سے ہی پروان چڑھتے ہیں۔
Who is the Lawwam? Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illa Allah,
محمد الرسول الله،
لا إله إلا الله،
محمد الرسول۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
یا فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
منقبت پڑھتا ہوں تیری فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
کہتا ہے خدا تیری مرضی میری مرضی فاطمہ، تیری مرضی میری مرضی فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
یا فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
آسمان پر جا بن گئی، آپ کے ہاتھوں کی روٹی فاطمہ، آپ کے ہاتھوں کی روٹی فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
شبیر نے کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ، کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
سجد کر کر کے خدا کو فاطمہ شان عبادت کی بڑھائی فاطمہ سردار وہ ہے تیرے بچوں کا دردی فاطمہ ہے تیرے بچوں کا دردی فاطمہ
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور سامعین لیجئے اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کا آغاز ایرانی اخبارات سے کرتے ہیں اور یہ ہیں روزنامہ ایران کی بعض اہم سرخیاں۔ ٹرمپ کی دھمکیوں کی عالمی پیمانے پر مذمت کی جائے، ایران۔ ایرانی وزارت خارجہ کی طرف سے مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کی مسلسل جارحیت کی مذمت۔ ایران اور روس جوہری پروگرام کے بارے میں مذاکراتی طریقہ کار پر متفق۔ اور یمنی افواج نے امریکہ کا 17واں ڈرون طیارہ مار گرایا۔ اور یہ ہیں روزنامہ جامع جم کی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ وہ امن پسند ہیں تو انہیں دھمکیوں اور جنگ کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ سابق ایرانی پارلیمانی اسپیکر علی لاریجانی۔ سونیوں کے ہاتھوں ایک بار پھر مسجد الاقصی کی بے حرمتی۔ یمن کی آب رسانی کی تنصیبات پر امریکی جنگی طیاروں کے حملے، 61 یمنیوں کی شہادت۔ اور جبالیہ میں صہیونی جارحیت میں کم سے کم 19 فلسطینی شہید۔ سامعین، اب پاکستانی اخبارات کا جائزہ، اور یہ ہیں روزنامہ ایکسپریس نیوز کی بعض اہم سرخیاں۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 7.41 روپے کمی کا اعلان، وزیر اعظم نے خوشخبری سنا دی۔ آئندہ بجٹ کی تیاری کے لیے IMF ٹیم کل سے پاکستان کا دورہ کرے گی۔ عمران خان کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی۔ کیسے اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں عمر ایوب۔ عملی اقدامات نہ ہونے سے لاہور ایک دہائی سے شدید اسموگ اور فضائی آلودگی کا شکار۔ عاصم افتخار نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کا چارج سنبھال لیا۔ اور ٹرمپ کا عالمی تجارت پر بڑا فیصلہ، یورپی یونین اور 46 ممالک پر بھاری ٹیکس عائد۔ سامعین، اب روزنامہ جنگ کے ایک ادارتی نوٹ پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے آرمی چیف کی جوانوں کے ساتھ عید۔ اخبار لکھتا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم، ہمارے سیکورٹی اداروں کا موقف اور کردار بالکل واضح اور دو ٹوک ہے کہ وہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ملک سے دہشت گردی کے ناسور کا جڑ سے خاتمہ نہیں ہوتا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا عید الفطر کے موقع پر دورہ وانا جنوبی وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے چہکان میں اظہار خیال بھی اس امر کا عکاس ہے۔ آرمی چیف نے مغربی سرحد پر تعینات افسروں اور جوانوں کے ساتھ عید منائی، نماز عید الفطر ادا کی اور پاکستان کے استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے قوم کے لیے غیر متزلزل لگن، مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملکی دفاع کے لیے فوجی جوانوں کا عزم قابل فخر ہے۔ ان کی قربانیاں نہ صرف ملک کو محفوظ بناتی ہیں بلکہ مادر وطن سے گہری محبت کی بھی عکاسی کرتی ہیں۔ امن و استحکام کے لیے شہداء کی قربانیاں ہماری کامیابیوں کی بنیاد ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے بھی ہمیشہ دہشت گردی کی لعنت کے خلاف بہادری کا مظاہرہ کیا اور ثابت قدم رہے۔ دہشت گردی کے تمام واقعات کے تانے بانے افغانستان اور بھارت سے ملتے ہیں۔ داعش، کالعدم، تحریک طالبان پاکستان اور دیگر انتہا پسند تنظیمیں، ان کو جو بھی نام دیں، ہمارے لیے سب ایک ہیں اور ان کے پیچھے بھارتی خفیہ ایجنسی را ہے۔ بھارت ایک عرصے سے افغان سرزمین پاکستان میں مداخلت کے لیے استعمال کر رہا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان بے اعتمادی کی فضا قائم ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ افغان حکومت کو چاہیے کہ وہ بھارت کے ناپاک عزائم کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہ دے اور پاکستان کے ساتھ مل کر خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان کو دہشت گردی کے حوالے سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں زیادہ تر مسائل درپیش ہیں۔ پاک فوج اور سیکورٹی ادارے ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کر رہے ہیں۔ تمام سیاسی پارٹیوں کو بھی ملک کی ترقی و استحکام اور دہشت گردی کے خلاف یکجا ہونا پڑے گا۔ سامعین، اب ہندوستانی اخبارات میں پہلے پیش ہیں روزنامہ اردو ٹائمز کی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں۔ وقف ترمیمی بل شدید مخالفت کے باوجود منظور، اپوزیشن نے اسے سیاہ دن کہا۔ یہ حکومت ہند کا قانون ہے، اسے سبھی کو قبول کرنا پڑے گا، وزیر داخلہ امیت شاہ۔ پورے ملک میں زبردست احتجاج کیا جائے گا۔ وقف بل کی منظوری کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا اعلان۔ شمالی ہند میں گرمی کی شدت میں اضافہ۔ ایران ٹرمپ کے جارحانہ بیانات پر سلامتی کونسل میں شکایت درج کر دی۔ روس ایران کے دفاع میں آ گیا، امریکہ کو واضح پیغام۔ اور ایلون مسک جلد سرکاری عہدہ چھوڑیں گے۔ رپورٹ۔ سمعین، اب ہندوستان کے ہی ایک معروف اخبار روزنامہ قومی آواز میں شائع ہونے والے ایک مضمون پر نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے، عوام سے کوئی مطلب نہیں، وقف ترمیمی بل کا فائدہ صرف اور صرف سیاسی اور تجارتی۔ مضمون لکھا ہے سید خرم رضا نے۔ مضمون نگار سید خرم رضا لکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے نئے محصولات کا ذکر زور و شور سے ہو رہا ہے، وہیں ہندوستان میں جس موضوع پر سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ امید یعنی وقف ترمیمی بل کے لوک سبھا سے منظور ہونے کے بعد جنتا دل یو اور تیلگو دیشم پارٹیوں کے رخ پر ہو رہی ہے۔ دیکھیے، ہندوستان میں وقف ترمیمی بل کے ساتھ جو ہوا ہے وہ عین توقع کے مطابق ہے، جبکہ بہت سارے یوٹیوبرز والوں کو کچھ الٹ پھیر کی امید تھی۔ ان یوٹیوبرز نے جنتا دل یو اور تیلگو دیشم پارٹیوں کو مرکز کے ساتھ سودے بازی کرنے کے لیے ایک موقع ضرور فراہم کر دیا تھا کہ جیسے بہت مشکل حالات میں وہ پارٹیاں اس بل کی حمایت کریں گی، لیکن جو برسر اقتدار جماعت ہوتی ہے وہ اقتدار کے روشن دان سے واضح تصویر دیکھ سکتی ہے اور اس کے حساب سے اپنے قدم اٹھا سکتی ہے۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس بل کے منظور کرانے کے لیے برسر اقتدار مرکزی حکومت نے اس طرح ہٹ دھرمی کیوں کی ہوئی تھی اور حزب اختلاف کے اتحاد کو اس بل کی مخالفت سے کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ جہاں تک برسر اقتدار اتحاد کا تعلق ہے، اس کو اس بل سے دو بڑے فائدے ہوئے۔ پہلا یہ کہ جس پارٹی نے ایک مسلمان کو وزیر تک نہیں بنایا ہو، اس نے اپنے ووٹرز کو یہ پیغام دے دیا کہ وہ مسلمانوں کے نکیل ڈال رہے ہیں اور ہندوستانی مسلمانوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ان کے دن لد گئے اور وہ اب کسی معاملے پر ویٹو کرنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس بل میں ترمیم کی آڑ میں مسلمانوں کے پاس جو زمینیں ہیں ان کو اپنے دائرے اختیار میں لے کر اپنے کاروباری دوستوں کو دے سکتے ہیں۔ جو زمینیں نہ تو کاروبار کے لیے سود مند ہیں اور نہ ہی اپنی پارٹی کے لوگوں کے لیے، انہیں وہ ایسے ہی رہنے دیں گے۔ یعنی دو بڑے فائدے، ایک سیاسی اور ایک تجارتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا سیاسی فائدہ صرف برسر اقتدار اتحاد یا جماعت کو ہی ہوا ہے، بلکہ اس کا سیاسی فائدہ حزب اختلاف کے انڈیا نامی اتحاد کو بھی ہوا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ مسلمان اور آزاد خیال ہندوستانی ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں۔ برسر اقتدار اتحاد کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے سماج کا ایک بڑا طبقہ انڈیا نامی اتحاد میں ہی اپنی بقا سمجھنے لگا ہے۔ پیسے کے اعتبار سے اس اتحاد میں شامل پارٹیوں کو کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ مضمون نگار مزید لکھتے ہیں کہ اس ترمیمی بل کے بہت سے پہلوؤں پر قائدین نے بحث کے دوران اور ذرائع ابلاغ نے اپنی خبروں کے ذریعے روشنی ڈال دی ہے، لیکن جس بات کا سب سے زیادہ ذکر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا غیر مسلموں کے ایسے اداروں میں بھی غیر طبقے کے لوگ شامل ہوں گے، اور اگر نہیں تو پھر وقف ایکٹ میں تبدیلی کر کے ایسا کیوں کیا گیا؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ برسر اقتدار اتحاد اس کا زیادہ سیاسی فائدہ نہیں اٹھا پاتا اگر ان ترامیم کی مخالفت اس پیمانے پر نہیں ہوتی۔ حزب اختلاف کے اتحاد میں شامل سیاسی پارٹیوں کی بھی اس بل کی مخالفت مجبوری بن گئی تھی۔ اب یہ سیاسی جنگ عدالت سے سڑکوں پر خوب دیکھنے کو ملے گی۔ اس میں مسلمان بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور اس کا سیدھا فائدہ برسر اقتدار اتحاد کو عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے میں ہوگا۔ مضمون نگار آخر میں لکھتے ہیں کہ اس بل کا پیغام عوام میں جا چکا ہے، بس اب اس کی آنچ میں روٹی سیکنی ہے اور ضرورت کے حساب سے آنچ تیز اور ہلکی کرنی ہے۔ ظاہر ہے جو چولہے پر روٹی سینکنے کا کام کر رہا ہے اس کو، یعنی برسر اقتدار اتحاد کو ہی یہ کام کرنا ہے۔ اس میں حزب اختلاف کے انڈیا نامی اتحاد کو اگر ملک سے رغبت ہے اور وہ کسی بھی طرح سے برسر اقتدار اتحاد کے جال میں پھنسنا نہیں چاہتے تو ان کو اس آگ کو بجھانے کا کام کرنا ہے۔ اس بل کا جو پیغام جانا تھا وہ جا چکا ہے اور ووٹر کو یہ بخوبی سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس سے کسے کتنا فائدہ ہوگا، اور یہ عوامی مسائل کی جانب حل کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس بل کی منظوری صرف اور صرف سیاسی اور تجارتی ہے، اس سے کسی بھی غریب ہندوستانی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن وہی طبقہ سڑکوں پر نظر آئے گا۔ سامعین، سید خرم رضا کے اس مضمون کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام منارۂ نور۔
منارۂ نور،
عزیز سامعین، پروگرام منارۂ نور لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں سیاسی مسائل میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قاطعیت اور دو ٹوک موقف کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. آج کے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اس پہلو کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے جس نے آپ کو دنیا کے دوسرے قائدین اور رہنماؤں سے منفرد اور ممتاز بنا دیا تھا. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی ظلم و استعمار کے خلاف ڈٹ جانے کو ایک شرعی ذمہ داری سمجھتے تھے اور آپ نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اس فریضے کو انجام دیا. انقلاب سے پہلے جب ایران پر ظالم شاہی حکومت مسلط تھی تو اس وقت بھی آپ نے شاہ کے ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور مظلوموں اور محروموں کا ہر مرحلے میں ساتھ دیا. ایک ایسا دور جس میں بڑے بڑے علماء میں شاہ کے اقدامات کی مخالفت کی ہمت اور جرت نہ تھی، امام خمینی ببانگ دہل اپنے موقف کا اظہار فرماتے. انقلاب سے پہلے آپ کی اسی خصوصیت کی بنا پر عالم تشیع کے عظیم مرجع آیت اللہ بروجردی نے آپ کو اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کیا تھا. امام خمینی اس دور میں بھی شاہ کے اعلی حکام اور خفیہ اداروں کے کارندوں سے ملاقاتوں میں علماء اور دینی مدارس کے موقف کو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ بیان کرتے اور کسی قسم کے خوف و ہراس کا شکار نہ ہوتے. انقلاب سے پہلے کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں امام خمینی کی طرف سے سخت اور قاطع موقف اپنانے کی وجہ سے شاہی کارندوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. البتہ اس کے جواب میں امام خمینی اور آپ کے ساتھیوں کو شاہ کے جاسوسی کے ادارے ساواک کے ہاتھوں مشکلات اور پریشانیاں جھیلنی پڑتی. شاہ ایران کی حکومت نے ایک بار بلدیاتی انتخابات کے لیے کچھ قوانین ترتیب دیے. ان قوانین میں مقامی عہدیداروں کے لیے مسلمان ہونے کی شرط کو نظر انداز کیا گیا. اسی طرح عہدے کا حلف لینے کے لیے قرآن سے حلف لینے کی روایت اور قانون کو بھی ختم کر دیا گیا. حالانکہ آئینی تحریک کے نتیجے میں جو قوانین بنائے گئے تھے اس میں واضح طور پر لکھ دیا گیا تھا کہ غیر مسلم اقلیتوں کے علاوہ تمام مسلمان عہدیداروں کو قرآن پر حلف لینا ہوگا. شاہی حکومت کے اس فیصلے پر تمام علماء نے اپنی مخالفت کا اعلان کیا، لیکن اس حوالے سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف عام علماء سے زیادہ منطقی اور مدلل تھا. بانی انقلاب اسلامی امام خمینی کے اعتراض کے جواب میں شاہ کے وزیراعظم اسداللہ علم نے حکومت کی طرف سے یہ موقف پیش کیا کہ یہ قانون میں تبدیلی شریعت کے خلاف نہیں اور روح اللہ خمینی اور علماء کا اعتراض بلا جواز ہے. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس فیصلے اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے بارے میں کہتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کے وزیراعظم کے اس بیان پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا، جو یہ کہتا ہے کہ یہ اقدام غیر شرعی نہیں ہے وہ قم میں آ کر علماء سے اس مسئلے میں بحث کرے، اس شعبے کے ماہر علماء ہیں اور حکومت علماء سے مشورہ کرے. امام خمینی کے شدید رد عمل نے دوسرے علماء کے احساس ذمہ داری کو بھی بیدار کیا اور وہ بھی اس پر یک زبان ہو گئے کہ دین کے بارے میں کوئی قانون بناتے وقت علماء سے مشاورت کی جائے. شاہی حکومت کے اس فیصلے پر امام خمینی کے رد عمل کے بارے میں آیت اللہ صادق خلخالی نقل کرتے ہیں، جب بلدیاتی انتخابات کی امیدواروں کے حوالے سے اس متنازع قانون کے بارے میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنا رد عمل دیا تو اس کے لیے امام خمینی نے آیت اللہ عبد الکریم حائری کے فرزند آیت اللہ حاج مرتضی حائری کے گھر میں علماء کا اجلاس بلایا۔ امام خمینی نے اس میٹنگ میں کھل کر کہا کہ شاہ مغرور ہو گیا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کے سامنے کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا اور وہ جو قانون چاہے گا منوا لے گا، تو ہم اسے ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کا موقف اختیار کر کے شاہ کے روب و دبدبے کو ختم کر دیا، جس کے بعد دوسرے مخالفین بھی میدان میں آ گئے اور شاہ کو اس قانون میں تجدید نظر کرنا پڑی۔ ڈاکٹر محمود بروجردی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب شاہ کو اس قانون کے حوالے سے شکست ماننا پڑی تو اس نے اس مسئلے کو کم اہم ثابت کرنے کے لیے اس قانون کے مسودے کو تبدیل کرنے کے حوالے سے اس وقت کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے اخبار میں ایک ذیلی کالم میں حکومت کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ حکومت نے اس قانون کے مسودے کو واپس لے لیا ہے۔ لیکن جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ حکومت نے اخبار کی ایک چھوٹی سی خبر کے ذریعے اس کا اعلان کیا تو آپ نے فرمایا، اس مسودے کو پیش کرتے وقت حکومت نے اخبار اطلاعات کی شہ سرخی لگائی تھی، لہذا اب جب حکومت اس مسودے کو واپس لے رہی ہے تو اس واپسی کے فیصلے کو بھی معمولی سرخی کی بجائے شاہ سرخی میں اخبار میں آنا چاہیے تاکہ پوری ایرانی قوم اس سے باخبر ہو سکے۔ سامن، انقلاب سے پہلے شاہ کی حکومت کی طرف سے انقلاب سفید کے نام سے ایک 6 نکاتی مسودہ قانون سامنے لایا گیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ حکومت کے اس اقدام کے خلاف بھی سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ گئے۔ آپ نے اس پر اپنا سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے نئے قانونی مسودے کو شاہ کے وزیراعظم اسد اللہ علم نے پیش کیا تھا اور وہ ہمارے مقابلے میں تھا، لیکن انقلاب سفید کا 6 نکاتی قانون شاہ نے خود پیش کیا ہے، لہذا اب شاہ سے ہمارا براہ راست مقابلہ ہے۔ اب ہمارا مبارزہ پہلے سے سخت تر ہے، لہذا علماء اور متدین شخصیات پہلے سے زیادہ عزم و ارادے کے ساتھ میدان عمل میں آ جائیں اور اپنے آپ کو ہر طرح کی مشکل اور مصیبت کے لیے آمادہ و تیار کر لیں۔ شہید عراقی انقلاب سفید سے متعلق ریفرینڈم اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف سے متعلق نقل کرتے ہیں، شاہ کے واریوں نے شاہ کو یہ بتایا کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے قانون میں تبدیلی کی مخالفت علماء کی طرف سے انجام پائی ہے، لہذا انقلاب سفید کے حوالے سے علماء کو دباؤ میں لایا جائے تاکہ دینی مدارس بالخصوص قم کے حوزہ علمیہ سے اس کی مخالفت نہ ہو سکے۔ شاہ کے کارندوں نے قم کے علماء پر سختیاں کرنا شروع کر دی، بعض کو مارا پیٹا، کئی علماء کو گرفتار کر لیا، علماء کے حامی دکانداروں کی دکانوں کو نقصان پہنچایا اور انہیں ڈرایا دھمکایا، جس کے جواب میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سخت بیان جاری کیا اور سب کو شاہ کے مظالم کے خلاف متحد ہونے کی دعوت دی۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ کے اس ریفرینڈم کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا اور قم کی تاریخی مسجد مسجد اعظم میں علماء کے اجتماع سے پرجوش خطاب کیا اور قرآن کی آیت ان الذین آمنوا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا سے اپنے خطاب کا آغاز کیا. امام نے کھل کر اپنے موقف کا اظہار کیا اور شاہ کے اس اقدام کے مقابلے میں میدان میں آنے کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں کو ہر طرح کی قربانی کے لیے آمادہ و تیار رہنے کا حکم دے دیا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی اس تقریر نے شاہی سازشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے حکومت کو پسپائی پر مجبور کر دیا. اسلامی انقلاب سے پہلے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے شاہی حکومت کے خلاف اپنی تحریک میں آغاز ہی سے اعلان کر دیا تھا کہ اس حکومت کے خلاف تقیہ یا مصلحت میں خاموشی اختیار کرنا جائز عمل نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب بھی شاہی حکومت کی طرف سے غیر اسلامی اقدام سامنے آتا امام خمینی رحمت اللہ علیہ میدان عمل میں آ جاتے اور اپنی مخالفت کا کھلم کھلا اعلان فرماتے. شاہ ایران نے جب ملک میں زرعی اصلاحات کا اعلان کیا تو امام خمینی اس کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور اس میں خلاف اسلام اور شریعت سے ٹکرانے والی شکوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. شاہ نے امام خمینی کی شخصیت اور قم کی دینی درسگاہ کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے مدرسہ فیضیہ پر حملہ کیا اور کئی علماء اور طلباء کو گرفتار اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا. شاہ کے کارندے یہ سمجھ رہے تھے کہ مدرسہ فیضیہ پر حملے سے علماء اور طلباء پر شاہی حکومت کا روب و دبدبہ قائم ہو جائے گا اور علماء اور دینی مدارس کی طرف سے شاہ کی مخالفت کا سلسلہ بند ہو جائے گا. لیکن رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے بقول مدرسہ فیضیہ میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 20 یا 25 منٹ کی تقریر نے شاہی حکومت کے تمام اندازوں اور سازشوں کو ناکام بنا دیا اور علماء اور طلاب میں خوف کی بجائے عزم بالجزم پیدا ہوا اور وہ پہلے سے بڑھ کر امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شاہ مخالف تحریک میں سرگرم عمل ہو گئے. سامعین, امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جب شاہ کے خلاف تحریک کا آغاز کیا تو آپ کو پہلے دن سے اس بات کا یقین تھا کہ وہ اس استبدادی حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. مرحوم آیت اللہ ثانی اس حوالے سے واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب شاہی حکومت کی طرف سے قم کی دینی درسگاہ مدرسہ فیضیہ پر حملہ کیا گیا اور طلباء اور علماء پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی تو صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ کوئی ہسپتال زخمی طلباء کی مرہم پٹی کے لیے تیار نہ تھا اور ہر طرف رعب و وحشت کا سما تھا. ایسے میں کچھ زخمی طلباء کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لایا گیا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ان زخمی طلباء کو دیکھ کر کہا, خدا آپ کی زحمات کو قبول فرمائے, آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کو یہ سب کچھ نصیب ہوا. اس کے بعد آپ نے زخمی طلباء کو مخاطب کر کے کہا, مطمئن رہو, ظالم شاہی حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے. گویا امام خمینی کو اس بات کا یقین تھا کہ ظالم شاہی حکومت آخری سانسیں لے رہی ہے. سامعین, اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شجاعت و قاطعیت کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر.